بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا دن بھی ہم لوگ کچھ سیکھیں گے، کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ نئی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چیزیں جو ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے آج، اور آج اس سلسلے میں تسلیت تعزیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو جملہ میں نے شروع میں کہا کہ آج کچھ تبدیلی لانے کا دن ہے، آج ہی کے دن سے بہانہ بنا لیں کہ آج ایسا ایک دن ہے جس دن امام کو شہید کیا گیا، تو آج سے ہم یہ ٹھان لیں کہ امام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا، ہم آج کے دن سے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لیکن واقعاً معافی، حقیقی معافی مانگے، اور اس کے بعد طرز زندگی آئمہ کی اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سلام عرض کرتا ہوں رباب آپ کی خدمت میں۔
وعلیکم السلام خرم، اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، ناظرین اپنی طرف سے اور سہار اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جس طرح خرم نے بہت خوبصورت سی بات کہی پروگرام کے شروع میں ہی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دن ان کی زندگی پر روشنی ڈال کر، خاص طور پر وہ نوجوان جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔
بالکل، بہت خوبصورت، بہت شکریہ رباب، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اور بہرحال یہ جو ایسے خاص دن آتے ہیں، ولادت کا دن ہوتا ہے، شہادت کا دن ہوتا ہے، ہم لوگ ہمیشہ اسپیشل پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آتے ہیں۔ اسپیشل پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہرحال کوئی خاص ہم اس پروگرام میں کوئی چیز اضافہ کریں یا کوئی چیز کم کر دیں، مطلب صرف کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آج ہم یہ ٹھان لیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آئیں گے۔
بالکل، اور ہمارے پروگرام کی طرف سے چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے وہ تبدیلی لانے کی، بالکل، اور وہ بتانے کی کہ عظیم شخصیتوں کی زندگی میں کیا کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور کس طرح وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔
بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے رباب۔ بہرحال اس کے علاوہ میں صرف یہاں یہ بتاتا چلوں ناظرین کہ ہمارا ہفتے کا موضوع، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات پہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ پہ امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا فیس بک ایڈریس ہے اس پہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ فیس بک ایڈریس آپ کو رباب بتائیں گی،
facebook.com/sutmorningshow پر آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے ہفتے کے موضوع کے متعلق ہو یا آپ کی کوئی رائے، آپ کی کوئی خاص نظر ہو یا ہمارے محترم مہمان صاحب کا کوئی سوال ہو، تو ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ناظرین وقت ہوا ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز، پروگرام کو، دن کو، اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانے کے لیے، پاک بنانے کے لیے ایک فرمان، ایک حدیث سے کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے ایک حدیث اور اس کے بعد پروگرام صبح زندگی میں پروگرام صبح زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔
آمدید کہتا ہوں ناظرین آپ کو پروگرام صبح زندگی میں، اور ایک بار پھر فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور میں یہاں یہ چاہوں گا کہ آج ہم لوگ ٹھان لیں، آج ہم لوگ آج کے دن کو بہانہ بنا لیں کہ ہم برائیوں سے دور بھاگ جائیں گے اور اپنے گناہوں پہ تھوڑی سی اس پہ سوچ کریں گے، اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آج زندگی کو اپنی تبدیل کریں۔ اور یہیں سے آج کا ہم پروگرام انشاءاللہ جو پیش کریں گے، اسپیشل پروگرام ہوگا انشاءاللہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ، تو یہیں سے آپ لوگ بھی بہانہ بنا لیں اور اپنی زندگیوں کو، ہم سب مل کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں پر رباب کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا رباب سے، رباب آپ کے ساتھ مہمان کون ہوں گے آج؟
بہت شکریہ خرم، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قصور عباس الوی صاحب ہوں گے، ہمارے مذہبی امور کی ماہر ہیں، اور میرے خیال سے ان سے زیادہ بہتر آج کے موضوع پر کوئی روشنی ڈالی نہیں سکتا.
بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھوڑی سی تبدیلی ہم پروگرام میں لے کے آئے ہیں, اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم لوگ آج کے بعد جمعرات کے دن ہمارا ہفتے کا موضوع جو ہوگا اس کا جو نتیجہ ہم لوگ نکالا کرتے تھے وہ جمعرات کے دن نکالا کریں گے. اور ان شاء اللہ آج بھی قصور صاحب ٹیکنالوجی کے موضوع پر تو نہیں لیکن علم کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیں گے, اور تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ اپنے ہفتے کے موضوع کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں. بالکل. اور روبہ میرے ساتھ سید وقار حیدر رضوی صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے, اور ان شاء اللہ ہم بھی ان سے فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے, ان کی شہادت کے سلسلے میں بات کریں گے, اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ آج کا پروگرام آپ سب کو پسند آئے گا
انشاءاللہ ضرور. اور خرم یہاں وقت ہوا ہے ہمارے ورزش کے حصے کا,
ٹھیک ہے,
ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ یعنی پلاٹیز, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
خدا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جتنے پروگرامز ہیں ان کو غور سے دیکھا ہوگا, ورزش کر رہے ہوں گے. اب ہم ایک اور ورزش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں زمین پہ. پلاٹس کے جتنے بھی اسٹیپس ہم بیٹھ کے انجام دیتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارے کمر, گھٹنے اور دونوں پنجے ایک لیول پہ ہونے چاہیے. ابھی اپنی کمر کو ڈھیلا رکھیں گے, دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ران کے نیچے رکھیں گے, سانس لیں گے اور سانس چھوڑنے کے ساتھ اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. اگر اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے اس انداز میں تو پھر اپنے دونوں پنجوں کو پیر سے دونوں پنجوں کو زمین سے اٹھا لیں اور ان کو سیدھا کر لیں. دونوں ہاتھ رانوں کے نیچے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت کمر کو سیدھا کریں گے, دوبارہ سانس چھوڑیں گے, دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور اپنی کمر کو سیدھا کریں گے, کمر کو سیدھا کریں گے. اس ورزش میں بھی جب ہم اپنے سانس کو چھوڑیں گے تو ہمارا پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے, سینہ باہر کی طرف نکلا ہونا چاہیے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ران کے نیچے سے نکالیں گے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف لے کے آئیں گے. کمر ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے, دوبارہ سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, سینہ ہمارا نکلا ہونا چاہیے, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے ہماری کمر. پھر دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف لے کے آئیں گے اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے. سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ باہر, کمر بالکل صاف کریں گے, اپنی سیدھی کریں گے, سینہ بالکل باہر نکلا ہونا چاہیے, پیٹ نکلا ہوا. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل سامنے رکھیں گے. دونوں کندھے ہمارے سیدھے ہونے چاہیے اور ہاتھ ہمارے کندھوں سے اوپر نہ ہوں. اور یہ ہماری تھوڑی اس اسٹیپ میں نہ اوپر کی طرف جائے گی نہ نیچے کی طرف, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, اور ہمارے دونوں ہاتھ بھی ہمارے کندھے کے لیول تک ہونے چاہیے. لیکن صرف ہمارا پیٹ اور ہماری جو کمر ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. جب ہم اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا ہاتھوں کو 45 ڈگری کے لیول تک اوپر بھی لے کے جائیں گے. یہ نیکسٹ سٹیپ ہے اس ایکسرسائز کا. جو بھی آدمی یہ ورزش کرے وہ اپنی توانائی کے حساب سے اور جتنا ہاتھوں کو اوپر لے جا سکتا ہے اور جتنی سختی برداشت کر سکتا ہے اتنی ورزش کریں. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, کمر بالکل سیدھی, سینہ نکلا ہوا, پیٹ اندر کی طرف. سانس چھوڑتے وقت دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور بالکل پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے. اگر پیر سیدھے نہیں رکھ سکتے تو پیروں کو اٹھا لیں گے. اب ہم ہاتھوں کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد اوپر لے کے جائیں گے, دوبارہ نیچے لے کے آئیں گے, دوبارہ ہاتھوں کو ہم اپنے ران کے نیچے لے جائیں گے. ایک دفعہ اور اس ورزش کو دہراتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم اپنی کمر کو سیدھا کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیں گے. سانس لیں گے, اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ دیکھیں 45 ڈگری کا, اس میں 45 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. دوبارہ ہاتھوں کو نیچے لے کے آئیں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ ہاتھوں کو ران کے نیچے لے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دقت سے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا, اس ایکسرسائز کو دیکھا ہوگا, اور آپ ہماری ساری ایکسرسائزز کو دیکھ رہے ہوں گے, ہر اسٹیپ کو دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے لیے صحت و سلامتی کے آرزو کے ساتھ خدا
حافظ.
ناظرین, آپ لوگوں نے ورزش کی, امید ہے کہ بہرحال آپ کو ورزش کا سیگمنٹ پسند بھی آیا ہوگا, اور ہمیشہ جو ہے آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ ورزش کرتے رہوں گے. ایک بار پھر یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تسلیت تعزیت پیش کرتا ہوں, اور ہم لوگ وقت ضائع کیے بغیر لوٹیں گے رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کے حصے کو شروع کر سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ خرم آپ کا. اور جس طرح ہم ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ محترم قصور عباس الوی صاحب ہیں اور ہمارے مذہبی امور کے ماہر ہیں, اور ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قصور صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے.
بہت شکریہ آپ نے بلایا,
اور میں آپ کو بہت بہت آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں.
بالکل
قصور صاحب, گفتگو کو میرے خیال سے اگر یہاں سے شروع کریں تو میرے خیال سے بہت ہی بہتر رہے گا کہ امام کا جو ایک بہت معروف لقب جو تھا, بہت مشہور لقب تھا, باقر العلوم,
جی,
تو میں چاہوں گی اس بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیوں یہ لقب ان کو دیا گیا.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله والصلاة على اهلها لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر, اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے. امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آغاز 57 ہجری سے ہوتا ہے.
جی,
57 ہجری میں, یعنی واقعہ کربلا سے 4 سال پہلے. واقعہ کربلا میں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام بچے تھے اور کربلا میں موجود تھے, یعنی 4 سال کا سن تھا آپ کا.
جی,
اس کے بعد ان مراحل کو گزارتے ہوئے جب آپ عین جوانی میں پہنچے تو اس وقت آپ کی بے شمار خدمات ہیں دینی امور میں.
اچھا,
اور سب سے بڑی خدمت جو آج جس کو تلقی کیا جاتا ہے وہ علم کی خدمت ہے, جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے علمی فعالیت اور علمی کارنامے جو انجام دیے.
جی,
ہم علمی لحاظ سے یہ جو دورہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک دورہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے حصے میں آتا ہے, اور ایک حصہ جو ہے وہ کامل تر جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دونوں شخصیات, دونوں باپ اور بیٹا, یہ دونوں بزرگوار, انہوں نے اتنی خدمات انجام دیں کہ دونوں شخصیات علمی لحاظ سے بہت معروف ہوئیں, اور خاص طور پہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے بھی معروف ہوئے کہ یہ تاریخ اسلام میں پہلی شخصیت ہیں جن کو اتنا موقع ملا ہے علم کو پھیلانے میں, اور علم کی شاخیں جو ہے ایک علم سے ہزاروں شاخیں نکالنے میں.
بالکل,
تو اس وجہ سے باقر کہتے ہیں پھاڑنے والا, شگاف کرنے والا.
ٹھیک,
چونکہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام پہلی شخصیت تھے جس نے کلامی لحاظ سے, فقہی لحاظ سے, حدیثی لحاظ سے, قرآن کے دوسرے جو علوم ہیں, حدیث کے علوم ہیں, رجال کے علوم ہیں, یعنی جتنے بھی علوم اسلامی جن کو آج ہم تلقی کرتے ہیں, امام علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن اور حدیث سے ان علوم کی سوتے جو ہے وہ ہمارے لیے باز کر دی ہے. تو اس حوالے سے ہم امام کو باقر العلوم کا لقب, بلکہ اسی زمانے میں ہی بہت بڑے دانشمند اور علماء نے آپ کو باقر العلوم کا لقب دیا تھا, جو آج تک معروف ہے. اور بھی لقب ہیں, ہادی بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لقب میں سے ہے, لیکن جو لقب سب سے زیادہ معروف ہوا وہ آپ کی اسی علمی خدمت کی وجہ سے باقر العلوم ہے.
جی, بہت شکریہ قصور صاحب. اور قصور صاحب, ایک جو سوال میں پوچھنا چاہوں گی, امام کا جو دورہ امامت تھا 19 سال کا, جو یہ دوران جو گزرا 19 سال کا تھا, اس دوران بہت سی سیاسی مشکلیں بھی جو ہیں وہ پیش آئیں, اور سیاست تو جو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے اس طرح ایک طرح سے رکاوٹ بنی رہی کہ امام کو اس درجے پہ نہ لانے کے لیے, تو میں چاہوں گی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کا پتہ ہے.
دیکھیں, یہ سیاسی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آغاز ہی مشکلات میں ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ بچے ہیں ابھی, آپ کا سن مبارک 4 سال میں ہے, 4 سال میں ہے, اور یہ واقعہ کربلا اتنا فجی واقعہ اور اتنا درد انگیز ترین داستان ہے تاریخ اسلام کی, تو آپ نے وہ محسوس کی. اگرچہ ویسے بھی امام جو ہوتا ہے وہ چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو, ان کے لیے ان کی علمی اور ان کا ذہن اور ان کا جو یہ لیول ہوتا ہے وہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں بھی وہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں جو شاید ہم بڑے ہو کر محسوس نہ کر سکیں گے. اور اسی وجہ سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات جو خود انہوں نے ممکن ہے بچپن میں نہ دیکھی ہوں, لیکن وہ تمام واقعات انہوں نے سنے تھے اس دور میں واقعہ کربلا سے متعلق, اور اس لیے روایات بھی امام باقر سے اس مورد میں, یعنی واقعہ کربلا سے ہمیں ہم تک پہنچی ہیں.
جی,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کی مشکلات ہی ایسے دورے سے ہوں،
بچپن سے ہی شروع ہوئی،
بچپن سے ہی آپ دیکھ رہے تھے، اور پھر یہ ایک ایسا دورہ ہے، ایک ایسا زمانہ ہے جس میں بہت زیادہ فشار ہے، بہت زیادہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تنگنا میں ہیں، مشکل میں ہیں، یعنی کسی قسم کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ علمی لحاظ سے، تبلیغی لحاظ سے کوئی واضح جو ہے اپنی اسٹریٹجی بنا سکیں، لیکن پھر بھی امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور امام باقر بھی آپ کے ساتھ تھے، یعنی بچپن سے جوانی تک انہوں نے ایسی طرز زندگی اپنایا کہ علوم کے لحاظ سے بھی خدمات انجام دیں، اور غاصب حکمرانوں کو بھی بے نقاب کیا، اور لوگوں کا جو شرعی فریضہ آپ پر تھا ان کو بھی لوگوں تک پہنچایا. مثال کے طور پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت ہے جو سب سے زیادہ آپ نے حج ادا کی، کیونکہ غاصب حکمران بھی امام کو حج ادا کرنے سے نہیں روک سکتے تھے، اس وجہ سے امام باقر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہاں آپ تقریباً ہر سال تقریباً 25 سے زیادہ حج جو ہے وہ امام باقر اور امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ آپ پاپیادر جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ حج کے دوران جو ہے اپنی وہ تمام باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے جو عام حالات میں نہیں کہہ سکتے تھے. لہٰذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشکلات میں بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ آگے
جی کسا ہے. تو ہم نے یہ بول سکتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی انہیں علمی نظریے سے ہم نے روشنی ڈالی. میں چاہوں گی خود امام باقر علیہ السلام کی شخصیت پر، ذاتی شخصیت پر آپ ذرا سے روشنی ڈالیے.
دیکھیں ذاتی شخصیت ویسے ہر دور میں مہم ہوتی ہے، لیکن جب خدمات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس وہ دورہ ہم دیکھتے ہیں جس میں امام مستقل ہے، یعنی جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بعنوان ایک امام اور ایک راہبر جو ہیں وہ اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ 95 ہجری کے بعد کا دورہ ہے، یعنی 95 ہجری سے لے کے 114 ہجری تک 19 سال کا عرصہ جیسے آپ نے بتایا، تو یہ وہ دورہ ہے امام زین العابدین کی شہادت کے بعد. یہ ایک ایسا دورہ ہے جس میں ہشام ابن عبد الملک جو ہے اس شام کا بادشاہ ہے،
اس وقت کا بادشاہ،
جی بادشاہ، خلافت تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ملوکیت تھی اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے. ابو العلیٰ مودودی نے وہ بھی کتاب خلافت و ملوکیت لکھی، لہٰذا کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ خلافت چل رہی تھی، نہیں خلافت کا نام نہیں تھا اس دور میں، ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہمارے آئمہ کو مشکلات میں گھیرنے کی تاکہ آپ جو ہیں وہ علم خاص طور پہ حقائق جو ہیں دینی حقائق جو ہیں لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے حوالے سے ان تک یہ ساری چیزیں نہ پہنچا سکے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو شام میں بلایا گیا. ایک دفعہ حج کے موقع پہ ہی ہشام ابن عبد الملک جب حج پہ موجود تھا تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی احادیث بیان کی اپنی فضیلت میں اور اپنے خاندان کی فضیلت میں کہ یہ لوگ برداشت نہ کر سکے، لیکن وہاں حج کے موقع پہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، وہ امام کو پہچانتے تھے، جانتے تھے. لہذا جب یہ شام گیا تو اس نے پہلا کام یہی کیا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے شام بلوایا اور امام کو تحدید کی، امام کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا. ایسے حالات میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کیا، اور اسی تقریباً یہی سفر کی واپسی تھی، مدینہ آئے اور آپ کو زہر کے ساتھ جو ہے وہ مسموم کرنے کے بعد شہادت کے درجے پہ نائل کر دیا گیا.
بہت شکریہ قصر عباس علوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہم چلیں گے خورم کی طرف، دیکھتے ہیں خورم ہمیں کہاں لے کر جائیں گے.
جی بہت شکریہ رباب جی، بالکل آپ نے گفتگو جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو پسند آ رہی ہوگی آپ کو گفتگو. وقت ہوا ہے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور رپورٹ ہے ایران کے صحراؤں کے بارے میں، تو آئیے مل کے رپورٹ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. معذرت کے ساتھ آپ کو جو ہے ہم انشاءاللہ جو ایرانی صحراؤں کی جو رپورٹ تھی وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، لیکن ابھی ہم نے چھوٹا سا وقفہ لیا تھا، ابھی دوبارہ لوٹیں گے ہم رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کے حصے کو آگے بڑھا سکیں. جی رباب
بہت شکریہ خرم آپ کا. اور جی قصور عباس علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین قصور صاحب گفتگو کو اس طرف لے کر چلتے ہیں کہ جہاں علم کی بات آتی ہے ان کے ساتھ ساتھ آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی کی بھی جو نام ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہوا آتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بولوں گی کہ آیا ہمارے گھرانے پر، سماج سے پہلے یا معاشرے سے پہلے میں بولوں گی، ہمارے گھرانے پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟
جی آج ٹاپک جیسے آپ نے فرمایا کہ علم کہیں علم ہی رہے گا،
بالکل.
اور علم میں ایک لنک دوں گا اس آج کے علم کو امام اس آئمہ کے دور کے علم سے. امام فرماتے ہیں کہ حقیقی علم جو ہے وہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہی باہر گیا ہے،
بالکل.
لہذا اگر آج کے دور میں آئمہ میں سے کوئی ایک شخصیت ہمارے سامنے موجود ہوتی تو وہ سب سے عالم ترین شخصیت ہوتی ہے اس امام زمان. لہذا آج اگر ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ اقسام ہے،
بالکل.
ان میں سے انڈسٹریل ٹیکنالوجی بھی ہے، ایجوکیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لیکن سب سے زیادہ تاثیر اس معاشرے پر اور خاص طور پہ آج ہماری خاندانی زندگی پر جس کی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈائریکٹ جو ہے اس چیز کا جو ہے ہمارے سیل موبائلز سیل فون سے ہوتا ہے، کمپیوٹر ہیں ہمارے، پی سیز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں جی، اور انٹرنیٹ ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے جس کی وجہ سے ہمارا آج ایک چار سال کے بچے سے لے کے ایک مسن فرد جو ہے ڈائریکٹ اس سے استفادہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے منفی جو اثرات ہیں کبھی کبھی ان کا جو ایک حملہ ہے وہ بھی ان پر، خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اگر ان کو صحیح ان کی گائیڈ لائن نہ دی جائے اور ان کی استفادہ اور اس کے جو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے آگاہ نہ کیا جائے، تو وہ ان کے ذہنی جو ہے تاثرات ان پر وہ بہت منفی پڑ سکتے ہیں.
صاحب بہت ہی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو نہ بتایا جائے، اس بارے میں معلومات نہ دی جائے، تو بچے کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے تو میں اس سے علم سیکھ رہا ہوں، یا ہمارے اسکول میں ٹیچر نے کہا کمپیوٹر یوز کریں، یہ چیزیں کس طرح سکھایا جائے؟ والدین خاص طور پر جو پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے پوچھنا چاہوں گی، کس طرح بتایا جائے کہ بیٹا یہ اس طرح کا ہے تو آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں، یا وہ حد و حدود بچے کے لیے رکھ دیے جائیں، تو یہ کس طرح اجاگر کیا بچے کے لیے؟
بچوں کے لیے ضروری ہے، اس میں کوشش یہ کریں والدین کہ بچے جو وقت ان کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وقت خاص طور پہ تنہائی میں یا وہ لیپ ٹاپ اور اس طرح کے انسٹرومنٹ سے کے ساتھ گزارتے ہیں، یا موبائل، موبائل تو ہر وقت، یا آئی فون، یا اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی آپ دوسری کوئی بھی قسم لیں تو وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے یا سروکار ہے جو اس کے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں. آپ فوڈ ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، ہر آدمی فوڈ ٹیکنالوجی میں کو استعمال نہیں کر سکتا، انڈسٹری میں اسی طرح ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم اس کو نکال ہی نہیں سکتے. لہذا والدین کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں بچوں کے لیے ایک محدودیت قائل ہوں، ان کو ایک خاص وقت میں اجازت دیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی، اور ان کو بہترین انداز میں بتائیں کہ بیٹا ان کو اس طریقے سے آپ نے استعمال کرنی ہے، مثبت استعمال کرنا ہے، منفی نہیں کرنا، اور ان پہ نظر رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ گھر سے ہٹ کے جب کلی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی حکومتوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ایک تعداد میں یعنی محدودیت قائل ہوں،
ایک سسٹم سا بنا دے،
جی بالکل ایک سسٹمائز کر دیں اس چیز کو کہ ہر آدمی جو ہے اس سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور معاشرے کو منفی اثرات کی طرف جو ہے وہ نہ دھکیلے. لہذا ضروری ہے کہ اس میں ایک بہت زیادہ جو ہے شیڈول بنانے کی، وہ اوپر والے لیول پہ بھی اور گھریلو
خود والدین کا بھی وظیفہ فرض بنتا ہے، اور پھر بعد میں حکومت کا، اس کے بعد میرے خیال سے اسکولس کا بھی خاصے کافی گہرا کردار ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ اسکول میں آپ کے پاس سیل فون الاؤ نہیں تھے، آپ نہیں لے کے جا سکتے تھے، لیکن اب تو میرے خیال سے اس کی بھی اجازت مل گئی ہے. قصور صاحب اس طرف آتے ہیں کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس میں پھر یہ بات آتی ہے کہ آپ انگلش یا ایسی چیزیں نہ سیکھیے یا سیکھیے، تو میں اس بارے میں چاہوں گی کہ انسان، چونکہ ہمارے جو جتنے ائمہ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ علم سیکھنا ہے، تو میرے خیال سے ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے علم سیکھنے کا، چاہوں گی اس بارے میں آپ ذرا سی جو ہے ناظرین کے لیے وضاحت کیجیے.
جی علم بذات خود کوئی بھی علم ہو اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہے، علم خود مثبت ہے جنبہ ہے، لیکن اس کا استفادہ اور یوز جو ہے وہ ممکن ہے کسی دور میں، ہر دور میں تقریباً بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی اہلیت کو سامنے رکھتے ہو، ممکن ہے ایک دور کے لوگ جو ہیں اس کو صحیح نہ درک کر پائیں، نہ سمجھ پائیں، اور اس کے منفی اثرات جو ہیں ان پر مرتب ہوں، لیکن آنے والے دور میں لوگ ذہنی طور پہ، آج جیسے دیکھ رہے ہیں آپ بچہ جو ہے ہمارا ذہنی لحاظ سے تھوڑا سا پہلے کی نسبت بالغتا رہے،
پختہ
ہے، ان کے اندر ذہنی بلوغ جو ہے زیادہ ہے. لہذا یہ ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو لوگ برنامہ ریزی کرنے والے ہیں، تو جو اوپر والے ہوتے ہیں، جو لوگ تعلیم اور تربیت کا کی ذمہ داری جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بتائیں گے کہ کون سے علوم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں پہنچائیں، اور علم کا کون سا جنبہ جو اس دور میں ممکن ہے منفی اثر ڈال سکے ان کو جو ہے وہ پش ڈال دیں، یعنی ان کو پیچھے رکھ دیں اور ان کو نہ پھیلائیں. جیسے کسی دور میں مثلا علم جو ہے ایک قسم کا جنوں کا علم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جو لوگوں کو منفی عقائد کی طرف لے جاتی تھیں اور اس دور میں روکا جاتا تھا، لیکن آج وہ چیزیں ان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ باس ملائیں گے.
جی قصور صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، بہترین گفتگو چل رہی ہے. ناظرین آپ کے کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کے سوالوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں ہم چلیں گے خورم کی طرف، دیکھتے ہیں خورم ہمیں کہاں لے کر چلیں گے. جی خورم
بہت شکریہ رباب جی، بالکل آپ لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اب آپ کو دکھائیں گے وہ تصاویر، مختلف تصاویر ایرانی صحراؤں کی، تو مل کے دیکھتے ہیں تصاویر اور پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں ایک بار پھر پروگرام صبح زندگی میں, اور یہاں ہمارے ساتھ قصور عباس علوی صاحب موجود ہیں. ہماری گفتگو چل رہی ہے فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں, ان کی زندگی کے بارے میں. یہاں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, لیکن میرے خیال میں ایک ایسا سوال ہے جو ہماری بہت سی نوجوان جو نسل ہے ان میں یہ سوال اٹھتا ہوگا ان کے ذہن میں. قصور صاحب, ہم اکثر نہ کہوں یوں کہوں کہ ہمیشہ تقریباً یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اماموں اپنے پیغمبروں کو صرف مذہب سے جوڑ کے رکھ دیا. جب بھی نام ان ہستیوں کا آتا ہے تو ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان کا تعلق کچھ سائنس سے ٹیکنالوجی سے تھا یا ہے, یا بھائی یہ جو ہے مذہبی شخصیات ہیں مذہبی ہستیاں ہیں. لیکن جب مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے ایسا سوال ایک پوچھا گیا کہ امام سے پوچھا کہ بھائی دنیا میں, بہرحال وہ سوال بھی تو ایک منصوبے کے تحت پوچھا گیا کہ بھائی کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں, کون سے جانور جو انڈے دیتے ہیں, تو ایک لحظے میں امام نے اس کا جواب دے دیا. کہنے کا مقصد اس سوال جو میرا ہے وہ یہ کہ ایسا کیوں ہے ہمارے اماموں کے پاس ہمارے پیغمبروں کے پاس وہ ایسے علم تھے جو شاید ہم ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے.
بالکل.
لیکن پھر بھی یہ کیا ایسا ماحول ہے, اور کس نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بالکل ان ہستیوں کو صرف مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے, طرز زندگی سے بھی حتیٰ نہیں جوڑا جاتا, ایسا کیوں ہے؟
کوئی شک نہیں ہے, ایسے ہی ہے جی. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کلی, آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھو, میں آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سطحی سوالوں میں نہ جائیں, بلکہ علم کے دقیق جو پہلو ہیں آپ وہ مجھ سے پوچھیں. ہر امام جو ہے اپنے وقت کا عالم ترین شخص ہوتا ہے, اور ہم نے یہ ہماری کوتاہ فکری ہے, نہ اس دور میں لوگوں نے آئمہ کو سمجھا اور نہ آج کے لوگ جو ہیں وہ آئمہ کے علم کو اس طرح استفادہ کر رہے ہیں اور ان سے یہ چیزیں لے رہے ہیں. آج بھی آئمہ کی تعلیمات میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں کہ جن سے مغربی لوگ اور غربی اور جو سوچ ہے وہ اس سے استفادہ کر رہی ہے قرآن و حدیث سے. لیکن ہم سطحی طور پر جب کوئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے, جب کوئی نقطہ سامنے آ جاتا ہے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے قرآن میں موجود تھی, یہ تو امام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. بھائی ہم کہاں تھے اس دور میں جب یہ چیز ان کو ہم نے اس طرح واضح نہیں کیا تھا, ایجاد نہیں کی, یہ چیز دریافت نہیں کی تھی. جب مغرب میں یہ چیز دریافت ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم یہ یاد آ جاتی ہے تو یہ تو موجود تھی. یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کہ باہر کی دنیا ہمارے آئمہ کی تعلیمات سے استفادہ کرے, ہم اس سے بہتر انداز میں استفادہ کریں اور بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے قدم اٹھانا پڑے گا, یہ ہماری سوچ ہے, ہمیں اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہوگا اور علمی لحاظ سے ہمیں بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے. جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مغلوب رہیں گے.
صحیح. قصور صاحب, میرا سوال بھی کچھ اسی طرح ملتا جلتا ہے کہ میں اس طرح بولوں, آج کل کی نوجوان نسل کا ایک جو خاص مسئلہ جو دکھنے میں سامنے آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آئیڈیل شخصیت جسے ہم بولتے ہیں, جن کی راہ پر ان کو چلنا ہے, یا تو وہ کوئی سائنٹسٹ ہے یا تو وہ کوئی اور میرے خیال سے پتہ نہیں بزنس مین ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہیں کہیں ہم اپنے جو ہمارے خود انبیاء جو ہمارے جتنے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بھول گئے ہیں کہ وہ علم کے کتنے بلند درجے پر جو تھے وہ فاحص تھے. ان کے علاوہ اخلاقی لحاظ سے یعنی سب سے بہترین اخلاق ان کا تھا, اور ہر زندگی کے پہلو پہ ہمیں انہوں نے درس دیا. تو کیوں ہمارے وہ شخصیات آئیڈیل نہیں؟ اس میں گھر والوں کا سب سے میں یہ بولنا چاہوں گی کیا کردار ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایسی شخصیات کو آئیڈیل بنایا جائے.
یہ اسی تربیت کے جنبے میں آتا ہے, ابتدا سے ہی والدین کا فریضہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں, اور ابتدا سے ہی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کتاب لکھی تھی سچی کہانیوں کے نام سے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے بچوں کے لیے. تو امام شہید مطہری نے فرمایا تھا کہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں, کیونکہ تربیت جو ہے آپ ایک مربی تھے, استاد جن کو ہم لقب دیتے ہیں, آپ مربی تھے درواقع پورے معاشرے کے, اور تربیت جو ہے وہ بچوں سے شروع ہوتی ہے. تو آپ نے اتنی خوبصورت کہانیاں جو ہیں جو آئمہ سے ریلیٹڈ تھی, ہمارے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور آئمہ سے ریلیٹڈ تھیں, ان کو بہت مختصر اور آسان الفاظ میں بچوں کے لیے پیش کی, اور بچے خود پڑھ سکیں یا بچے اگر نہ پڑھ سکیں تو والدین بچوں کو پڑھ کے سنائیں, استفادہ کریں. وہ دو جلدوں میں کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے وہ بہت مہم ہے, اس میں اخلاقی جنبے بھی آ جاتے ہیں, اس میں آئمہ سے ہمیں اس طرح آشنا کیا جاتا ہے کہ آئمہ اپنے دور کی اور ہر دور کی عظیم ترین ہستیاں ہوتی ہیں, اخلاق میں, علم میں, اپنے وجدان میں, ہر چیز میں, ہر جنبے میں. زندگی کے ہر پہلو میں.
جی
تو والدین کا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فریضہ ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے استفادہ کریں, اور بچے جب ان کا ذہن جو ہے وہ خام ہے, وہ پختگی کی طرف وہ جا رہے ہیں, تو اس وقت ان کو وہ اخلاق اور علم کے ایسے دروس دے دیں کہ وہ دوسرے الفاظ میں اپنی لائن پہ لگ سکیں اور پھر کبھی وہ جو ہے منحرف نہ ہو سکیں.
جی بہت شکریہ قصر صاحب, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے تربیت تو بچوں سے ہی ہوتی ہے, تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم گھر میں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آشنا, ان کی معلومات جو ہیں بچوں کو دیں تاکہ وہ جان سکیں, پہچان سکیں عظیم شخصیت کو. جی ناظرین یہاں وقت ہوا, ہم چلیں گے خورم کی طرف, دیکھتے خورم ہمارے لیے کیا لے کر آئے. جی خورم.
بہت آپ نے بات کی, ایسا ہی ہے, بچے تو ظاہری بات ہے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, جو چیز آپ ان کے اس کاغذ پہ لکھیں گے وہ اسی طرح
بھر کے ان کے
بالکل لکھی جائے گی. اور اس طرف اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بچپن کی تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو ماں باپ خود ان کی عقائد کیسے ہیں, وہ کن رستوں پہ چل رہے ہیں, ظاہری بات ہے وہ جن رستوں پہ چل رہے ہیں ان کے بچے بھی اسی رستوں پہ ہی چلیں گے. بہرحال میں یہاں پر فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کے کچھ فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, کچھ ان کی باتیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہیں. امام نے فرمایا, یہ اچھی بات, پاک بات, خوبصورت بات کسی سے بھی اگر سننے کو ملے تو اس سے لے لو, بے شک وہ اس بات پہ خود عمل نہ کرتا ہو. تو بہرحال ہمارا اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی فلانی نے یہ کہہ تو دیا, بھائی خود تو وہ یہ کام کرتا نہیں ہے. تو بہرحال امام نے یہاں فرما دیا کہ آپ نے اچھی بات لے لینی ہے, بے شک وہ شخص خود اگر اس اچھی بات پہ عمل کرے یا نہ کرے. اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو, خدا کی ذات کو پہچانا ہی نہیں. اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے اوپر والے سے حسد کرنا بند نہ کرے, اور اپنے سے نیچے والے کو اپنے سے کمتر سمجھنا ختم نہ کرے. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد کی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے, اور جہاد میں بھی اپنی نفس کے ساتھ جنگ کرنا بہترین جہاد میں آتا ہے. اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, جو چیز آپ خود چاہتے ہو کہ آپ کے لیے کہی جائے, جو چیز آپ پسند کرتے ہو کہ جو بات آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کے لیے کہی جائے, وہی بات آپ دوسروں کے لیے بھی کہو. یہاں یہ بہت ایک بڑا ہی اہم نقطہ, بہرحال اماموں کے فرمان, اماموں کی زندگیاں تو ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں, لیکن میں اس چیز کی اس فرمان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا دوبارہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو ہم ایسی عجیب غریب منفی باتیں دوسروں کے بارے میں کر دیتے ہیں, شاید وہ کبھی مذاق میں ہوں کبھی سنجیدہ ہوں, لیکن میرے خیال میں اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, مالی طور پہ کچھ نہیں دے سکتے, یا اس کا خیال نہیں رکھ سکتے اگر وہ بیمار ہے یا کچھ, تو میرے خیال میں ایک خوبصورت جملہ کہہ دینا کسی کو, ایسا جملہ کہہ دینا جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے, ایسا جملہ کہہ دینا جس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے, بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر خود امام نے بھی یہ بات کہہ دی. اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے. اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غصے کو دوسرے لوگوں تک نہ پہنچنے دیا, اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا, بالکل ایسا ہی کہ اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عذاب کو بھی اس سے دور رکھے گا. بہرحال یہ کچھ فرمان تھے فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. چھوٹا سا وقفہ یہاں پر لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں, اور ہمارے ساتھ قصور عباس الوی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں, البتہ ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کے سلسلے میں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر قصور صاحب ایک اور سوال اگر آپ اجازت دیں, معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا, سوال میرے ذہن میں آ جاتے ہیں اور پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں سوال کرنے پہ. قصور صاحب امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا اپنی زندگی میں, بالکل صرف امام محمد باقر ہی کیوں, سارے آئمہ کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے لیے سخت اور مشکل زندگی کا انتخاب کیا. البتہ اگر اس طرح کہوں بہتر رہے گا کہ حالات ایسے تھے کہ ان کی زندگیوں کو سخت بنا دیا گیا, بڑے آسانی سے ہمارے آئمہ اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے تھے, مثال کے طور پہ مثلا یہ کہوں کہ جیسے کچھ اماموں کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ حکومت میں بیٹھیں, آپ گدی نشین ہو جائیں, آپ جو ہے ہمارے طرفدار ہو جائیں, بڑے ایسے چیزیں تھیں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس کا جواب معلوم ہے کیوں ایسا کیا, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر اس پہ وضاحت کی جائے کہ آئمہ نے اپنی زندگیوں کو اتنا مشکل بنایا کس کے لیے.
کوئی شک نہیں ہے جی, ہر دور میں جس طرح ہمارے آئمہ پر ظلم کیا گیا اور ان پر ایک جو ہے ان کو مجبور کیا گیا بہت سارے اقدامات کرنے پہ, امام مجبور جب آخری حربے کے طور پہ امام اس بات کو قبول کرتا, جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جو ہے خراسان کی طرف, امام نے کوشش کی کہ نہ آئیں, مدینے سے آنا ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن جب سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ امام مجبوراً جا رہے ہیں اس وقت امام چلے آئے, اور یہاں بھی امام نے وہ جو ہے خلافت جو ہے وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کی, کہا کہ آپ مجھے بے شک بنا دیں لیکن میں کسی امر میں کسی امور میں جو ہے مداخلت نہیں کروں گا. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے آئمہ حکومت کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ وہ رشد اور ہدایت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. در واقع اور در حقیقت وہ اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ اپنے نانا اور جد امجد کا جو دین ہے وہ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے, اور جس روش سے بہتر انداز میں پہنچ سکتا تھا ہر امام اپنے دور میں وہی طرز زندگی وہی طریقہ اور وہی روش جو ہے وہ اپناتے تھے
جی,
اور ہم تک وہ چیزیں آج پہنچی ہیں. اگر امام وہ روش اختیار نہ کرتے تو آج ہم ایک مبہم سی کیفیت ہم پہ ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہے, ہم واضح ہیں, ہم پر سب کچھ واضح ہے کہ ہر امام نے اپنے دور میں کیسی زندگی گزاری اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے, اگرچہ وہ انہوں نے کسی اور لبادے میں پیش کیا, لیکن آج ہم پر وہ چیز واضح ہے.
بالکل, بہت شکریہ قصفر صاحب, اور خرم میرے خیال سے ہمارا رابطہ فون لائن پر ہو گیا ہے. جی
بالکل ایسا ہی ہے, سید وقار حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. مولانا صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. وقار حیدر رضوی صاحب ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال مولانا صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ سک رہی, انشاءاللہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی, اور انشاءاللہ مولانا صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے فرزند رسول محمد امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ. یہاں پر ہم دوبارہ لوٹیں گے قصفر صاحب کی طرف اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بہرحال قصفر صاحب نے بتایا کہ جی جو مشکلات کا سامنا ہمارے آئمہ کو کرنا پڑا, اور بہرحال ایک اور سادہ سا سوال یہ کہ کیسے ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں ان کی ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو اس پہ ڈھال سکتے ہیں, یعنی کیسے ہم ان کی شخصیات کی جو تعلیمات ہیں آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں لائیں.
دیکھیں زندگی کا ہر شعبے میں, ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں, ہم آئمہ کی تعلیمات سے استفادہ کر سکتے ہیں. نہ صرف ہم نے کیا ہے بلکہ غربی لوگ اور دشمنان جو ہیں وہ بھی استفادہ, اگرچہ وہ اقرار نہیں کرتے کہ یہ چیز ہم نے کہاں سے لی ہے, لیکن آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں آج ان کی تعلیمات میں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں, جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بنیاد
وہیں سے ہے,
ان کی بنیاد, اور کبھی کبھی وہ اعتراف کرنے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے علم کے گوشے جو آئمہ نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ ان کی مرض اور ان کا جو حدود تھی وہ بہت فراتر ہے اس سے کہ صرف ہم تک وہ محدود ہو. لہذا ہم جس زندگی کے جس شعبے میں جس وقت میں کام کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے کوئی مشکل ہے, ہم فوراً مراجعہ کریں, دیکھیں اس چیز میں کہ ہمارے امام نے, ہمارے اس دور کے امام نے, پہلے آئمہ نے وہ کیا بیان کیا ہے, تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ ایک روشنی لے سکیں, ہم تک وہ پہنچے, ہم خود بھی کلیئر ہوں اس مسئلے میں اور دوسروں کو بھی اس مسئلے میں کلیئر کریں,
بات آگے تک پہنچائیں
اور ابہامات جو ہیں ہمارے ذہن میں باقی نہ رہیں. جی
بہت شکریہ, بہت شکریہ قصفر صاحب. بس ایک مختصر سوال ہے جو پوچھنا چاہوں گی وہاں, یہاں پہ یہ ہے کہ آج کل اگر دیکھا جائے ہماری جو آئمہ کی زندگی ہے, ہمیں اسے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسروں کے لیے آواز اٹھانا, دوسروں کے حق کے لیے کھڑے رہنا, لیکن آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تمام مسلمان چپ ہو کر بیٹھے ہیں. کیوں اس طرح کیوں آیا, کیوں ان کی زندگی سے اتنا بڑا سبق جو ہمیں ملا ہے وہ آج ہم لاگو نہیں کر رہے اپنی زندگیوں میں, کہاں کمی ہے؟
بالکل, میں بس کو فرقہ واریت کی طرف لانا نہیں چاہوں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شیعہ ہی یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, یا انڈائریکٹ, یعنی اگر اہل سنت برادران کو بھی کسی جگہ کہیں مشکل ہے تو بھی اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو ایران اٹھا رہا ہے, یا پوری دنیا میں آپ بحرین میں دیکھیں تو مظلوم شیعہ ہیں لیکن پوری دنیا کے شیعوں کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ شیعہ کیا ہے, یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم تک پہنچی ہے. نہ فقط شیعہ, بہت سے اہل سنت برادران کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آئمہ کو اسی طرح امام مانتی ہے جس طرح ہم مانتے ہیں, اسی طرح احترام کرتی ہے خاندان پیغمبر کو جس طرح ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پہ آئمہ کی تاثیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ ہے.
بالکل جی قصبہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے ہمارے آج کے موضوع پر جو ہے وہ روشنی ڈالی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے.
بہت
جی خورم,
بہت شکریہ رباب قصبہ عباس علوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بارہ متعدد سوال ان سے ہم نے پوچھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے سوالوں کا جواب دیے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی ان کے جواب پسند آئیں گے, ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے. آخری میں قصبہ صاحب نے بڑے اچھی طرح چیز کی طرف اشارہ کیا, اور وہ یہ کہ شیعہ ایک کوئی بہت کوئی خاص چیز نہیں, صرف یہی ہے کہ تعلیمات آئمہ کی اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر دیتے ہیں, اس میں عملی کر دیتے ہیں, ان کو لے آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہر انسان وہ جو اپنی زندگیوں میں آئمہ کی طرز زندگی کو اپناتا ہے اور وہ حق کا ساتھ دے گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ہم آپ لوگوں کو ایک سبق آموز کہانی دکھانے جا رہے ہیں, مل کے دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
سخی حکیم اور وفادار غلام. ایک درویش بہت غریب تھا اور اس کے پاس ٹھنڈک میں پہننے کو لباس اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. وہ ہر روز شہر ہرات میں حاکم شہر کے غلاموں کو دیکھتا کہ وہ خوبصورت اور گراں بہا لباس پہنتے اور اپنی کمر پر ریشم کے پٹے کستے ہیں. ایک دن اس درویش نے جسارت کے ساتھ آسمان کا رخ کیا اور کہا, خدایا تو ہمارے شہر کے سخی حاکم سے بندہ نوازی سیکھ, ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. وقت گزرتا رہا اور ایک دن شاہ نے حاکم کو گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے سونے کا کیا کیا. جتنا بھی وہ غلاموں سے پوچھتا وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. اس نے ایک مہینے تک غلاموں کو شکنجہ دیا اور ان سے یہ پوچھتا جاتا تھا کہ بتاؤ حاکم نے وہ سونا اور وہ پیسے کہاں رکھے ہیں, اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہارے گلے کاٹ دیں گے اور تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ لیں گے. لیکن وہ غلام روز و شب ایزائیں برداشت کرتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کہتے تھے. شاہ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی اور حاکم کے راز کو فاش نہیں کیا. ایک رات درویش نے خواب میں ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی, اے شخص بندگی و اطاعت ان غلاموں سے سیکھ.
ناظرین, ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں مولانا سید وقار حیدر رضوی صاحب. سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں.
سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسی طرح سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امام محمد باقر علیہ السلام کی
مولانا صاحب ہمارے کسفر آواز عربی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اسٹوڈیو میں، ان سے بھی بہرحال ہم نے مختلف پہلوؤں پہ امام کی زندگی پر روشنی ڈالی اور خاص طور پہ جو علم سے ان کا رشتہ تھا اس کے پر بھی روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا کہ اگر بہرحال ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے، امام کے خود زندگی پر، ان کی شخصیت پر اگر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ بتائیں، تھوڑا سا ان کی شخصیت کے بارے میں۔
صرف امام کا، امام علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے باقر العلوم، جس کے بارے میں کچھ توضیح آپ لوگوں نے بھی بیان کی
جی،
اسی کے بارے میں کر کے تھوڑی سی خدمات اور شاگردوں کے بارے میں بیان
کرتا ہوں۔
جیسے معلوم ہے کہ باقر العلوم صرف پانچویں امام کو کیوں کہا جاتا ہے، اور باقر کے معنی کیا ہے، یعنی شگاف کرنے والا، باقر یعنی شگاف کرنے والا، باقر الارض سے لیا گیا، اس طرح زمین میں شگاف کر خزانے نکالے جاتے ہیں، اسی طرح امام علیہ السلام نے وہ معارف اور علوم جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپے رہ گئے تھے، انہوں نے لوگوں کے سامنے ان علوم کو آشکار کیا۔ اب چاہے جس لحاظ سے بھی، جس وجہ سے بھی چھپے رہے ہوں، حالات کی وجہ سے یا جو بھی سبب رہا ہو، لیکن ہر امام کے زمانے کے حالات اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے کے حالات میں کافی فرق ہے، چونکہ امام باقر علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ واقع کربلا کے بعد کا زمانہ ہے، اور کربلا ایک ایسے انقلاب کا نام تھا جو پوری دنیا پہ چھا گیا، اور لوگوں کے دل اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور ادھر سے جو اموی حکومت تھی وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی، چونکہ جگہ جگہ پر اسلامی ممالک میں لوگوں کا قیام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لہذا دیکھیں کہ امام نے جن شاگردوں کی تربیت کی، اور جو ایک علمی سیلاب وہاں سے رواں ہوا ہے، کہ شیخ طوسی اپنی کتاب رجال میں کہتے ہیں کہ امام سے نقل حدیث کرنے والے 462 مرد اور دو عورتیں تھیں، یعنی یہ وہ افراد ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، صرف تعداد لکھے بلکہ نام لکھے ہیں، تو سوچیں وہ افراد کے جن کے نام نہیں پتا ہے، وہ ہزاروں کی شکل میں اور کتنے افراد ہوں گے۔ اسی طرح سے امام کے ایک شاگرد نے محبت 50,000 حدیثیں امام علیہ السلام سے انہوں نے یاد کیا۔
سبحان اللہ،
جابر ابن یزید جوفی، انہوں نے بھی 50,000 یا 70,000 حدیثیں صرف سن کر یاد کی ہیں امام علیہ السلام سے۔ اسی طرح سے زیادہ اس زمانے میں جب قلم کا رواج نہیں تھا، لوگ صرف سن کے اور حدیث زبان سے سینے تک اور سینے سے زبان تک کی طرح سے پہنچ، 20 مصنفین سے 20 سے زیادہ مصنفین، اور اسی طرح سے وہ 6 افراد جو صدر اسلام کے سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے ہیں، اسلام میں اس سے بڑا فقیہ سمجھا نہیں جاتا، جیسے زرارہ، ابن عیون وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور خلاصہ یوں کر دوں کہ اسی طرح سے پھر جو یہ زمینہ فراہم ہوا اور چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور دونوں کی طرف سے اس طرح سے شاگردوں کی پرورش ہوئی اور نقل حدیث ہوئی، کہ بعد میں اسلامی سرمایہ جو کتاب کی شکل میں آیا، تہذیب، مثلا استفسار اور ملہ یا حضور الفقی، یہ سب انہی احادیث کا نتیجہ تھا اور اسی زمانے کے نتائج تھے جو آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ۔
سعید وقار حیدر رضوی صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، ٹائم نکالا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے، اور آپ نے مختصر وقت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ جی۔ بہرحال جو ہے ہمارے فون لائن پہ ہم نے رابطہ کر لیا، ان سے بھی گفتگو کی، اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ میں صرف یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے کا موضوع ہمارا جو رہے گا بندگی اور خالص عبادت کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے، آپ لوگ بات کریں، ہمارے ماہرین بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور ہفتے کے دن کیونکہ روزے عرفہ ہے اور عرفہ کا دن ہے انشاءاللہ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مولانا سید ولی اللہ حسن رضوی صاحب کو، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔
تو ہمارے ہفتے کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا، اور ہفتے کے دن تک کے لیے مجھے اور خرم علی گردیزی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔